سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں کو پر گواہ ہو تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو یہ ہے وہ مقام اور منصب جو جس کی سعادت مجھے اور آپ کو حاصل ہے اس کو سعادت بھی کہیں اس کو آزمائش بھی کہیں امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس انسانوں کے لیے جو اب شہادت اور گواہی اور یہ حق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اب وہ اس امت پر فائز ہے اسی لیے یہ امت اب خیر امت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم وہ خیر امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے تو یہ ہے وہ فریضہ شہادت وہ جو حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں پہلی چیز کیا ہے ان تشہدوا ان لا الہ اس کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور یہ کہ روزہ رکھو اور یہ کہ حج اور یہ کہ زکات یہ پانچ چیزیں ہیں ارکان اسلام اس میں سے جو چار چیزیں ہیں روزہ اور نماز اور حج اور زکات اس کو تو ہم خوب جانتے ہیں بہت فیملیئر ہے اور نماز کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں اور روزے کے لیے جو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے وہ رہ لیتے ہیں اور حج کے لیے ہزار سینکڑوں میل کا سفر اور مال خرچ وہ سب کر لیتے ہیں اور زکات کے لیے اپنی جیب خالی یہ سب ہم کر لیتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے فرمایا ہے کہ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف زبان ہلانی پڑتی ہے اور فریضہ شہادت عطا ہو گیا یہ کیا ہے فریضہ شہادت وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا جرم کر رہی تھی جو انہیں مکی دور میں شہید کر دیا گیا کیا نماز پڑھنا ان کا جرم تھا روزہ رکھنا حج کرنا یہ تو سب چیزیں آئی مدینے میں ہیں یعنی نماز بالکل مکی دور کے آخر میں فرض ہوئی حج اور زکات اور روزہ یہ سب مدنی دور میں آیا ہے لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اور زبان سے ان کے کیا نکل رہا ہے احد وہ میٹھا نام، وہ رب کا نام، وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور ان کی چربی اور ان کی پیٹھ کے پگھلنے سے انگارے بج گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری پیٹھ پہ نشانات؟ کہنے لگے کہ ہاں، جب میں ایمان لایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اس کا اعلان کیا، تو میرے آقاؤں نے انگارے جلائے اور مجھے ان دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا، میری پگھلی ہوئی کھال اور چربی پہ وہ انگارے بجھے تو مجھے سکون ملا۔ اس کی وجہ سے ان کی پیٹ سفید ہو گئی، لیکن جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے ایسا جرم کر دیا تھا؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، نامی اس کا شہادت رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو کیا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر اور اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے یہ جرم کیا تھا کہ وہ جو حق اور سچ پایا ہے اب یہ دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اب کوئی بڑا نہیں، کوئی حکمراں نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ہوشیار کرو، خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا بنا دو، اپنے رب کی بڑائی کو قائم کر دو۔ یہ صرف اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب سب چھوٹے ہیں، اور آج بھی میں عرض کروں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سارا نظام چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کے افتتاح کروا لیں، کلنٹن نے بھی ایک مسجد کا افتتاح کیا، مسجدیں بن رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جس کے نتیجے میں ایک چیلنج، یہ شہادت، پریشانی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس پہلو سے وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جس کو اس کلمہ، اس پیغام کو پہنچانے کی تڑپ ہو، لگن ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو، وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو پیغام پہنچانے کے بعد کہا کہ لوگوں، کل آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد تھی، جو حق تم تک پہنچانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی، وہ شہادت میں نے دے دی یا نہیں دی؟ سارے لوگوں نے بل اتفاق کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو بھی گواہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ گویا اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، میں نے ان تک حق کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور پھر کہا کہ لوگوں، مجھے ایک مرتبہ پھر بتاؤ کہ کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق کہ مجھے جو لیکون الرسول شہیدن علیکم، کہ رسول کو تم پر جو گواہ بنایا گیا تھا، تو میں نے ذمہ داری ادا کر دی یا نہیں کی؟ اور پھر سارے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، تو بھی گواہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ پھر تیسرے مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ اقرار لیا اور لوگوں نے پھر وہی کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء، یہ ہے وہ شہادت، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، آپ پڑھیں، جرم نماز پڑھنا نہیں تھا، روزہ رکھنا، جرم یہ تھا کہ انہوں نے سرداروں کو چیلنج کر دیا، بڑا کوئی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ جو لا الہ کا کلمہ جو ہے، یہ سنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ، یہ ہے وہ لا الہ آگ لگانے والا، لوگوں میں سراب پیدا کرانے والا، آزادی کا پیغام ہے یہ کمزوروں کے لیے، اور موت کا پیغام ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ خدا بن بیٹھے. اس لیے شہادت کا کام گواہی، یہ تو آج چھوٹے سے بھی کسی گاؤں کے وڈیرے کے خلاف کوئی گواہی دے دے، ہمت نہیں ہوتی لوگوں، بیٹے اٹھ جائیں گے، خواتین اٹھ جائیں گی، گھر جلا دیے جائیں گے. تو یہ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر یہ جو طاغوت ہے، یہ کبھی اس کو وہ ابو جہل ابو لہب ہو یا وہ آج کے دور کا کچھ ہو، یہ وہ فریضہ شہادت ہے ساری انسانیت کی، یہ ذمہ دار. کل اگر کوئی انسان اور پاکستان سے لے کر امریکہ تک کھڑے ہو کر قیامت میں یہ کہے کہ اے اللہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا، رمضان کا مہینہ آتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، پورے پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، لیکن ہم تک تو یہ حق نہیں پہنچا، ہمیں تو یہ پیغام نہیں چل رہا، کون ذمہ دار؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب جو ذمہ داری انسانوں تک یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اب اس امت قیامت تک کے لیے اب نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، کوئی کتاب نازل نہیں آنا، کس کو یہ کام کرنا ہے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مقام بڑا دیا ہے. وہ جو سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہوا اجتباکم. تمہیں چن لیا، تم میرے چنیدہ لوگ، تم خیر امت. اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ مقام کیوں ملا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہی وہ ذمہ داری تھی کہ سرکار دو عالم سب کو جب ملی، بس پھر دن دن نہیں تھا اور رات رات تھا، کہ حجت الوداع کا وہ موقع آ گیا، وہاں سے آپ نے لوگوں سے گواہی لی کہ اے لوگوں میں نے حق ادا کیا ہے. پھر تو کیفیت اس طرح بے چین تھے، مضطرب تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ اپنے غم میں، اس غم میں لوگوں اپنے آپ کو بھلا کے ختم کر دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. کیا غم لگا ہوا، کیا روگ لگا ہوا تھا، یعنی روگ یہ تھا کہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے، لوگ اس سچ کو مان نہیں رہے. کیسی وہ سچ کو پہنچانے کی تڑپ اور بے چینی تھی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اور یہی وجہ ہے وہ واقعہ جو آپ نے سب نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک موقع پر اسی شہادت حق کا فریضہ انجام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بالکل غیر حال ہوا ہے، کپڑے غبار آلود ہے، چہرہ پہ گرد پڑی ہوئی ہے، بال اس میں گڑ جمی ہوئی ہے. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا حال اپنا بنا لیا ہے، میں سر بلاتی ہوں. اور یہ کہہ کر اپنے ابا جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دھونے لگے. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا جیسے اوپر سے قطرے ٹپک رہے ہیں. سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا، کیوں روتی ہو، کیا غم لگ گیا ہے؟ بیٹی کہنے لگی کہ آپ کو دیکھتی ہوں تو رونا آتا ہے، آپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں، کیا آپ کا حال ہو گیا ہے؟ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ کپڑوں کی فکر ہے، نہ بالوں کی فکر ہے، نہ صحت کی فکر ہے. بیٹی رو رہی، ماں باپ کو تو بچوں پہ رونا آ جاتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بچوں کو ماں باپ پہ رونا ہے. اور بیٹی رو رہی کہ ابا جان یہ کیا حال ہو گیا ہے. ذمہ داری یہ تھی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ وہ ذمہ داری تھی جو آپ کو حلقان کی. لیکن اس موقع پر پھر آپ کو سب نے فرمایا کہ بیٹی پریشان ہوتی ہوں، فکر کرتی ہوں، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے کر بھیجا ہے، وہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور وہ وقت آئے گا کہ یہ پیغام وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، چاند کی روشنی پہنچتی ہے، چاہے لوگ اس کو عزت کے ساتھ قبول کریں چاہے ذلت کے ساتھ. یہ مقام ہے تیرے پاس کا, یہ وہ حق ہے جس کو بالآخر ساری دنیا میں پھیلنا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. کہ اس پر تو اللہ کی شہادت کافی ہے کہ اس حق کو تو پھیلنا ہے, لیکن یہ حق کیسے پھیلے گا کہ میرے اور آپ کے ذریعے ہے. میں اور آپ اگر یہ ذمہ داری ادا کریں تب اس کو پھیلنا. کن کمزوروں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا کام کر دیا ہے, کن کمزوروں سے اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے, لیکن نہیں وہ چھوڑتا نہیں ہے. آگے وہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے سہارا اور میری مائیت اور میرا قرب اور یہ سب یہ تم کیسے حاصل کرو. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جو رمضان کا ماہ مبارک ہم گزار رہے ہیں, اس ماہ مبارک میں وہ سعید رات بھی اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, شب قدر, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح. یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کون ہے یہ جبرائیل علیہ السلام؟ وحی کا فرشتہ ہے, اس امت کے لیے نازل ہوتا ہے. وہ فرشتہ جو یہ پورا قرآن لے کر آیا اس امت کے لیے نازل ہوتا ہے, قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا. اس موقع پر, رمضان کے موقع پر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, وہ اس کی گویا سالگرہ کے طور پر وہ فرشتہ ہر سال نازل ہوتا ہے. احساس بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں ہمیں کہ نہیں ہوتا. ہر رات آتی ہے گزر جاتی ہے, کیسا کون اس میں آنے والا ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعوت لے کر آئے. اس لیے اس امت کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. امت وسط, یہ ہے وہ میانہ رو امت, یہ وہ ہے کہ جس میں ہر چیز وقت اوسط طریقے سے ہے. یہاں کا انتہا پسندی نہیں, انتہا پسندی تو سب کچھ جو ہے وہ سامنے ہے. یہ ہے ماڈریٹ, لوگ کہتے ہیں ماڈریٹ اسلام. یہ اسلام تو ہے ہی ماڈریٹ, اس میں مزید کوئی ماڈریشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے امت وقت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا تھا, مگر ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان, بڑا شفیق اور مہربان. یہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اس لیے کہ اس سے پہلے یہی سلسلہ چل رہا تھا اور آپ نے اس کو قائم رکھا. خانہ کعبہ میں مکے میں آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ درمیان میں ہوتا تھا اور پھر بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا. لیکن مدینے میں پہنچ کر صورتحال بدل گئی تھی کہ اب مکہ مکرمہ پشت پر, یعنی خانہ کعبہ پشت پر ہوتا تھا اور بیت المقدس سامنے کی طرف ہوتا تھا. ایک بے چینی اس طرح, لیکن سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا. یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا تھا, یعنی وہ مکے کے لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر تھے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے اور یہاں خانہ کعبہ موجود ہے, تو بڑا سخت تھا. لیکن نیکوکار اور سچے مسلم اطاعت گزاروں نے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول چاہ رہا ہے وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور اب تحویل قبلہ کا گویا حکم ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو پریشانی تھی کہ وہ ہم نے نمازیں جو قبلے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے تمہارے ایمان اور گویا اس اعمال کو، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اے نبی، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے، خواہش کی کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم آنا چاہیے، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تو بہت تھا وہ قبلہ، ہجرت جب آپ فرما رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، تو مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، لیکن تیرے رب کی خاطر گویا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دیا ہوں. اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی محبت سے فرمایا، فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، جو تمہیں پسند ہے، تمہیں گویا تمہاری رضا بھی مطلوب ہے، لو ہم اسی قبلوں کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں یہ وہ جو مسجد قبلتین ابھی بھی موجود ہے، ایسے وقت میں یہ آیات نازل ہوئیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور جب نماز کے دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک رخ پھیر کر دوسری طرف اور نماز میں ہی پھر گئے، اور کئی جگہ اس طرح سے پہنچی گئے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ آواز پہنچی کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے. کیا وہ مسلمان تھے؟ کیسے ایمان لانے والے تھے؟ یہ نہیں ہوا کہ کہیں سوال جواب کے بھائی ذرا یہ کیا بدنظمی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب نماز مکمل کر لیتے پھر تحویل قبلہ ہو جاتا، اب یہ کیا اتنی جلدی ہے؟ لیکن یہ کہ بس تحویل قبلہ کا حکم آئے نا، سمینا ہوا تھا، سنا اور بس اتنا، کوئی قیل و قال نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، ایمان اس طرح کہ بس کہا گیا اور بس فوراً کوئی سوال جواب نہیں پڑھنے کو ملے گا کہ نہیں ویسے ہو کیوں گیا، ذرا اگلے وقت میں ہو جاتا ہے، ایک نماز تو ٹھیک سے ہو جاتا ہے، یہ نماز اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قل اللہ المشرق والمغرب، یہ جو آگے ایک آیت آئے گی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ورسولہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ادھر رخ کرتے ادھر رخ کرتے، اس شان کے وہ مسلمان، اس درجے کے وہ ایمان پر فائز، کمال کی چیز ہے. ہمیں تو آج ذرا سی چیز ادھر سے ادھر ہو رہی ہو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، پریشان کہ نہیں ہم نے تو آبا و اجداد سے یہ کرتے پایا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن اس شال کے شان کے یہ مسلمان تھے، اسی لیے یہ زمین کا نمک ہیں یہ صحابہ کرام، خیر امت ہیں یہ، وہ خیر امت ہیں، اور خیر القرونی یہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو حضور صحابہ کا زمانہ ہے، یہ وہ صحابہ کرام، کوئی قیل و قال نہیں ملے گا، کوئی سوال جواب نہیں ملے گا، یہ ہے وہ یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے وہ جو ایمان لانے والا غیب پر ایمان، کس شان کے وہ لوگ ہیں. وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو راہ چلتے کہا گیا کہ سنا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے بیت المقدس، اور کہا ابو جہل نے کہ سنا تم نے تمہارے نبی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ رات و رات آسمان پہ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، انبیاء کی امامت کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اب وہ گویا وہ سمجھتا تھا کہ اب نبی حضرت ابوبکر صدیق یہ سنیں گے تو کہیں گے اچھا یہ کہہ رہے ہیں، میں پوچھوں گا جا کے سمجھوں گا، ذرا پہلے آرگومنٹ اور ذرا پہلے دلائل نہیں، وہ تو پہلے ہی عقل اور سوچ سمجھ کے ایمان لے آئے تھے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس سے یہ سوال کیا کون کہہ رہا ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ساری بات ختم کر کے رہے. یہ وہ ایمان ہے جو مطلوب ہے، ہمارا تو بڑا عقلی ایمان، بڑا لاجک کا ایمان، بہت دلائل والا ایمان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, عقل رکھنے والوں کی نشانیاں. تو عقل اور کئی بار بار کہا فلا تعقلون اور افلا يتدبرون القرآن, یہ عقل اور تدبر کا استعمال یہ اللہ دعوت دے رہا ہے, لیکن مطلوب جو ایمان ہے وہ اس درجے کا ہے کہ جس میں کہیں کوئی رکاوٹ اور ذرہ برابر پردہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہ ہو. اس لیے اس مرتبے کے یہ صحابہ تھے کہ ادھر یہ حکم آیا کہ اب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا, اب تم جہاں سے ہو قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دو, مسجد حرام کی طرف موڑ دو, اور سب نے بیک وقت اس طرف رخ موڑ دیا. کیا چیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں راضی ہوں, اس شان کی اطاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اور اس کے بعد اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اب تم جہاں کہیں ہو, سعودی عربی نہیں, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, روس میں ہو, جرمنی میں ہو, جاپان میں ہو, اسی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھو. اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم اللہ کی طرف سے, مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. اس لیے کہ یہی تو وہ لوگ تھے یہودی جو کہتے رہتے تھے کہ ابھی ہمارا نبی آنے والا ہے جس جو خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا, اس وقت ہم تمہیں دیکھ لیں. اپنے دشمنوں کو وہ یہ کہتے ہیں. اب جب وہ اس طرف رخ ہو گیا تو سمجھ میں تو ان کے آ رہا تھا کہ بات تو یہی ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ضد ہٹ درمی والا ناطیت اللہ نوت الکتاب اب کل آیا تما تب او تبلتا کا وما ان تب تاب ان تبلتا ہوں وما باد ان بتاب ان تبلتا باد والا ان تباتا وا ان باد ما جا کا من العلم ان نقید اللہ من الظالم. تم ان اہل کتاب کے پاس تھا کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے, اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, بلکہ اصلاً امت ہی کو دیا جا رہا ہے. رخ چونکہ نبی ہیں اللہ کے قیامت تک کے لیے ہیں, اس لیے رخ تو ادھر ہی رہے گا, ورنہ ساری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. اور یہاں گویا لکم دینکم ولی دین, وہ کیسے اب یہ نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سب نبی ہیں, یہ سب ہمارے بیت المقدس وہاں کی نماز بڑا اس کا مرتبہ ہے, لیکن خانہ کعبہ اس کو جب مرتبہ مل گیا ہے اس کے برابر اب نہیں, اس لیے نماز اب ادھر ہی پڑی جائے گی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ یعرفونہ کا مطلب چاروں طرف, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اس قرآن کو بھی, اس قبلے کو بھی, سب چیزوں کو پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر ان میں ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ قطعی ایک امر حق ہے جسے تمہارے رب جو تمہارے رب کی طرف سے, لہذا اس کے متعلق ہرگز کسی شک میں نہ پڑو.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، نیکی کے معاملے میں مسابقت کرو، مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. اور صحابہ کرام وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو کئی واقعات آتے ہیں، مقابلہ کرتے رہتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہو یا کسی غریب کی خدمت کا موقع ہو یا کسی بڑھیا کی، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے کہ نیکی میں آگے بڑھوں. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جہاں تم ہو، جہاں بھی تم ہوگے، اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سب جان رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. یعنی یہ حجت بھی اب تمام ہو گئی. لوگ کہتے تھے کہ قبلے کی طرف تو نماز پڑھ کے رک کر کے نماز پڑھتے نہیں، آخری نبی کی تو یہ علامت ہے، وہ بھی ہو گئی، وہ حجت بھی پوری ہو گئی. ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہو، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں، اور اس توقع پر کہ میرے حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح سے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. دعائے ابراہیمی کا مثلاق کما ارسلنا، کہ اسی طرح جیسے کوئی پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے ہو. اس لیے فلا تخشوہم واخشوہم، کسی سے مت ڈرو. یہ ایمان جو ہے یہ بے خوف کرنے والی چیز. وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں یہ بے خوفی کس نے ڈال دی تھی؟ ایمان. فلا تخشوہم واخشوہم، کسی کا خیال نہ. جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی ہدایات ہیں، اس کی احکامات ہیں، اس کا دین ہے، اس کے چلنے پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوف زدہ کرنے والے کے خوف اس کا دوچار نہ ہو. بخشونی، ڈرنا اگر ہے کسی سے تو مجھ سے ڈرو کہ میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قدم بڑھ کر اپنے بندے کو گویا سمیٹ رہا ہے، کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، مجھے یاد کرو. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اور ذمہ داری کو دینے کے بعد پورے حج میں کہا واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ کو تھام لو، اللہ کو تھام لو. فذکرونی، یہ ذکر کے ذریعے، اس سے گفتگو کے ذریعے، اس سے راز و نیاز کے ذریعے اس سے کو گویا تھام لیا جائے. اور فذکرونی اذکرکم، وہ تمہیں تمہارا ذکر کرے گا. اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرنے لگے، کیا مقام ہے اس کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں. جب وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں وہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، وہ یا فرشتوں کو محفل میں. گویا انسان ہر وقت پتہ رکھ سکتا ہے کہ اس کا رب اس کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس منصب پر لا کر اور اس مشکل میں ڈال کر لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس یہ مقام دے کر تمہیں چھوڑ دیا ہے. نہیں چھوڑا نہیں تمہارے ساتھ، چھوڑا تو میں نے کسی کو بھی نہیں، موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا تھا، عیسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا اور اس پوری امت کو نہیں چھوڑا. اس کو کہا کہ سورہ حج میں جیسے واتقیموا باللہ ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ کو تھام لو. یہ بالکل ایسا تصویر ایسی کھینچی گئی ہے کہ جیسے اس شہادت حق کا فریضہ انجام دینے پر مشکلات ہوں، مسائل ہوں، تابوت پریشان ہو کر حملے کرتا ہو، تو بالکل جس طرح بچہ کو کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو دوڑ کر اپنی ماں کی گود میں آتا ہے اور اس کی ماں کی گود اس کے لیے قلعہ ہے، تحفظ کا سامان ہے، سارے غم الگ. واتقوا باللہ فذکرونی، بس مجھے یاد کرو. نماز کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، یہ نماز بھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو اس لیے تاکہ مجھے یاد کر سکو. کہ بندہ مومن ہاتھ باندھتا ہے تو رب سے ملاقات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے اپنے رب کے.
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
أي لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے تعانت طلب کرو، مدد چاہو، سہارا پکڑو کہ تم ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، یہ وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا جو مشکل اور کٹھن سفر یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں، یہ کیسے آسان ہوگا یہ راستہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے لیے. یہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، کیسی عظیم و شان یہ چیز کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اور وہ جو صحابہ کی دعاؤں نمازوں کے بارے میں آتا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو فی الواقع لگتا تھا کہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں اور کسی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. اور وہ جو واقعات آتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کسی کے اوپر سانپ گر پڑا، کسی پہ کچھ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس قدر محو ہوتے تھے اس راز و نیاز سرگوشی اس کو تھامنے میں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ یہ جو مرحلہ جو کام تمہارے سپرد ہو گیا یہ ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہوگا. آگے ہی فرمایا گیا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں, تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. میرے راستے میں مارے گئے, میری طرف گئے, اور یہ واحد چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں پھر مارا جاؤں. اور شہید کے بارے میں یہ تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, ورنہ شہید کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے کہ شہید واحد ہوگا. جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے چلے گا جنت میں, وہاں کی نعمتیں میوے اور نہریں اور حور اور قصور اور باغات, لیکن یہ شہید وہ ہوگا جو وہاں بھی کہہ رہا ہوگا کہ میری تو خواہش یہ ایک مرتبہ پھر سے مجھے اللہ واپس دنیا میں بھیجا جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوگا. کیا چیز ہے. اور واقعی اللہ کے راستے یہ کوئی تابوت لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کے راستے میں روز جانے قربان کرتے ہیں, چند ٹکوں کے لیے روز قتل ہو جاتے ہیں, فضول کاموں کے لیے روز قتل ہو جاتے ہیں, قوم کے لیے, ذات کے لیے, رنگ نسل کے لیے, ملک کے لیے, پرچم کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ فضول میرے راستے میں فطرت کی پکار سے, فطرت کی آواز پر لبیک کہو, اور اس راستے میں اگر جان جاتی ہو تو چلی جائے, کوئی حرج نہیں ہے, سب سے اچھا یہ سودا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, اور ہم اس خوش قسمت دور میں ہیں ویسے یہ بات میرے زبان سے بار بار نکلتی ہے, اس لیے کہ ایک ایسے حالات میں کل تک ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ جو کیفیت ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام, یہ آگ میں کود پڑنا اور یہ سب جان اس طرح قربان کرنا اللہ کے راستے میں یہ اگلے وقتوں کی باتیں, یہ بس علامہ اقبال کا خیال ہے, کتابی باتیں. لیکن آج ہم ایسے دور میں جہاں فی الواقع وہ کیفیت ہو رہی ہے کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کون ہے رخ دوست؟ وہ جو آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت کسی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے. موت کی وادی میں اپنے رب کو دیکھ, موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فلسطین ہو, کشمیر ہو, جگہ جگہ ہمیں آج یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ زندگی ہے. بل حیا ملا کلا تش, وہ زندہ ہیں, وہ ان کی تو زندگیاں وہ مل رہی ہیں, اور انہی کو زندگی نہیں اس امت کو بھی زندگی اسی وجہ سے, پہلے بھی ملی آئندہ بھی ملے, اور وہ زندگی ملنے کا راستہ شروع ہو گیا ہے. اس کو اب بہتر ہی ہونا ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل حياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء. یہاں پر ابھی اسی سال کے اندر جنوری کے مہینے میں ایک اخبار ڈان کے اندر ایک عورت کی تصویر میں نے دیکھی. عورت اپنے 3 سالہ بچے کو پیار کر رہی تھی, اس خاتون کے سر پر بھی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی پٹی بندھی تھی, اور اس بچے کے بھی ماتھے پر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی پٹی بندھی تھی. یہ فلسطینی خاتون تھی, اور اس اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد اس نے ایک دعا کی, وہ بھی چھپی اخبارات. دعا اس نے کیا کی؟ دعا اس نے یہ کیا کہ اے اللہ اب میں اپنے جسم جان کو تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہی ہوں, اب میرا یہ جسم تیرے راستے میں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا, اور میرے ان جسم کے ٹکڑوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف بربادی کا باعث بنا. یہ احادیث میں صحابہ کی دعا میں یہ دعا میں نے پڑھی تھی, اور آج وہ دور ہے جس میں اس امت میں وہ بہنیں موجود ہیں, وہ مائیں موجود ہیں جو موت کے آئینے میں انہیں رخ دوست نظر آتا. صحابہ جو دعا مانگے کرتے تھے وہ دعائیں وہ مانگ رہی ہیں. ایسی امت کو کوئی شکست نہیں دیتا. اب اس کو آگے ہی بڑھنا ہے, اب اس کو آگے ہی کی طرف جانا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا خوش قسمت دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں جو صحابہ مانگا کرتے تھے وہ دعائیں آج خواتین کرتی نظر آ رہی. اور پھر اس خاتون گئی اور اپنی جان قربان کر دی. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اس کا مصداق بن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کر تمہاری آزمائش کریں. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے. پریشانی کوئی آ جائے، مصیبت کوئی آ جائے، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوشخبری انہیں دے دو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ راست رو. اللہم جعلنا، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر. اس لیے کیسے خوشبخت یہ لوگ ہیں، کس قدر قیمتی لوگ ہیں، کس قدر اچھی قسمت انہوں نے پائی. تو اس لیے یہ راستہ، اس میں صبر بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، پریشانی ہیں، بلکہ سب آزمائے جس سے راستے کھلیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان، اپنے نہیں پرائے بھی اس کو مانتے، سب سے بڑی ہستی، محسن انسان. لیکن ہجرت تو کرنا پڑا، گھر بار تو چھوڑنا پڑا. شاب ابی طالب، اس میں سوشل بائیکاٹ کا شکار ہونا پڑا، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، طائف کی وادی میں پتھر پڑ رہے تھے، لو لہان تھے آپ، اور بظاہر اکیلا حق کھڑا ہوا تھا. کوئی ظاہر بین ہم جیسی آنکھ ہوتی تو کہتی دیکھو یہ حق ہے، اکیلا کھڑا وادی میں طائف میں پتھر کھا رہا ہے، یہ کیا حق ہے. لیکن حق تو طائف کی وادی میں بھی حق تھا، اور حق فتح مکہ کے موقع پر بھی وہ حق اسی طرح تھا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ. اس کو ان پیمانوں سے نہ ناپو کہ اس وقت نقصان اٹھا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، شاب ابی طالب میں ہے اور ہجرت کر رہا ہے اور غار ثور میں موجود ہے. حق حق ہے ہر موقع پر، حق کو حق کی بنیاد پہ جان. دنیا کے پیمانے نہ بناؤ کہ چھایا ہوا نظر آئے تو حق ہے اور ذرا نقصان اٹھاتا ہوا نظر آئے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، ان پر ان کی رب کی طرف سے بڑی عنایات اور ان کی اس کے رب کی رحمت ان پر سایہ کرے. بس رب کی رحمت جس کو مل جائے، بس پھر تو وہ کامیاب ہو. رحمت جس کو کی، جس نے اس کی اپنے رب کی رحمت کو پا لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمت کا رب، تیری رحمت چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، ساری امت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں رحمت سے نوازوں، میری رحمت تم پر سایہ کرے گی، ان لوگوں پر جن کے کریکٹر یہاں بتائے. اور پھر صبر مشکل اور مرحلے کا گویا ایک جھلک پہلے دکھائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس قدر فٹ ہے یہاں یہ آئے جو اب آ رہی ہے. بظاہر لگتا ہے ایک دم سے کہاں آ گئی، ان الصفا والمروۃ وتمن شاعر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ وہ چیزیں شاعر اللہ جو دین کا شعور دیتی ہیں. کیا ہے یہ صفا اور مروہ؟ ایک عورت اور ایک بچے کی داد، جو اللہ کی خاطر جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہ ان کو حضرت، ان خاتون کے بارے میں جو یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے اور پوچھتی تھی یہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پانی کا ایک کوزہ تھا، کھانا تھوڑا سا تھا، واقعی کچھ تھا ہی نہیں، ریگستان تھا. لیکن پھر جب حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا، زبان ان کی کھل نہیں رہی. یعنی اس وقت اس خاص جذباتی کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا بول نہیں پا رہے تھے. اور صرف سر ہلا دیا اور انہوں نے گویا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چھوڑے جا رہا ہوں. اور وہ خاتون اس نے کہا کہ اگر اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے تو وہ ہمیں یوں نہ چھوڑے. آپ تصور کریں ریگستان بے آب و گیا وادی وادی غیر ذی ذرع ایک عورت اور ایک بچہ دور پیتا اور تھوڑی دیر میں وہ بچہ پانی ختم ہوا کھانا ختم ہوا تپتی ریت اور بچہ بھوک سے بلک رہا تھا پیاس سے بلبلا رہا تھا اور یہ ماں یہ کبھی ادھر چڑھتی تھی. یہ بھی انسان کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ادھر دیکھتا ہے شاید کوئی مل جائے تو ادھر اس پہاڑی پر صفا پر چڑھی اور دیکھا شاید کوئی نظر آئے پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھی شاید کوئی نظر آئے پھر بچے کے پاس آتی ایک نہیں دو نہیں تین سات مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں اور پھر اچانک ان کی نظر پڑی کہ بچے کے قریب کوئی موجود ہے اور پھر بچے کے پاؤں سے وہ چشمہ پھوٹا. وہ خود ایک شاعر اللہ ہے آب زمزم. ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں. ایک عورت کی دعا کی قبولیت ہے ایک خاتون کی طلب کا جواب ہے وہ یہ آب زمزم جس سے اب ساری انسانیت قیامت تک کے فائدے یہ فائدہ اٹھائے گی. ایک ایسی عورت ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ کہ یہ ہے وہ صفا و مروہ. تو یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو شخص فمن حج البیت ابی طمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. صفا و مروہ اس کی گواہ. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہوں. شہادت حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کو پھیلانے کا نام. اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ کتمان حق. یکتمون ما انزلنا من البینات. یہ جو ہم نے اپنی نشانیاں اور رہنمائی یہ جو انسانوں کے لیے نازل کی اس کو جو چھپاتے ہوں بیان نہ کرتے ہوں کہ لوگ کہیں گے اس میں یہ ہے اور وہ ہے اور اگلے وقتوں کا دین. یہ کتمان حق ہے. یہ روشن تعلیمات کو چھپانا ہے. اس لیے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ذرا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں پر میں اپنی رحمت کروں گا اور بڑی عنایات ہوں گی. کون؟ شہادت حق انجام دینے والے. اور یہ کتمان حق ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ صرف میری لعنت ہوگی بلکہ سب لعنت کرنے والوں کی لعنت. حق کو چھپاتے ہیں حق لوگوں تک نہ پہنچاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہوں اس کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہوں. حکمت الگ چیز ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا لیکن حق پہنچانے کی طلب جد و جہد بے چینی یہ تو جزو ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان گویا نہیں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك توب عليهم وانا التواب الرحيم. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ پاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. بار بار تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ کہیں مایوس نہ ہو جاؤ. بڑا توبہ قبول کرنے والا ساری گناہوں کو. یہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں ہر رات میں ویسے تو یہ معمول ہے ہر رات میں کہ اللہ تعالیٰ آخر پہر آخر آسمان پہ آتا ہے آخری رات سحر کے وقت کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں معاف کروں مجھ سے مغفرت چاہے میں مغفرت کروں مجھ سے توبہ کرے میں توبہ قبول کروں. وانا التواب الرحیم. اور بہت درگزر کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ہر رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے. وہ تواب الرحیم وہ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. کون ہے جو اس سے مغفرت طلب کرے؟ کون ہے جو اس سے گناہوں کی معافی مانگے؟ کون ہے جو جرائم ہمارے انفرادی اور اجتماعی جرائم ان کی اس سے درگزر کی درخواست کرے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ تواب الرحیم, سب کچھ میں معاف کر دوں, کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو سب پہ میں پردہ ڈال دوں. مانگو تو صحیح, طلب تو کرو, دامن مغفرت میں آؤ تو صحیح. وہ جو اللہ کسی نے کہا ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی. یہ ندامت اللہ تعالیٰ کو بڑی کرتی, اور اس دل پہ خدا کی رحمت رحمتیں نازل کر دیتا ہے. وَأَنَّ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی, کوئی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت انسان کہہ رہا ہوگا کہ بس ایک موقع مل جائے پھر ایک مرتبہ چلا جاؤں. فَصَدَّقَ وَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ پھر میں سارے سچائی بھلائی کے کام اور صالحین میں شامل ہو کر آؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب ایک مرتبہ وقت اجل آ جائے پھر تاخیر نہیں ہوتی, پھر موقع ختم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں. بار بار اس طرف توجہ, الرحمن آغاز نہیں پھر بار بار تذکرہ کرتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
اس حقیقت کے لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں, ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہے, بارش کے اس پانی میں جیسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی انسان کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں, بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں, جن میں عقل ہو, عقل کا جو یہ استعمال کرتے ہو, صرف زمین آسمان کے قلابے ہی نہ ملائیں اس کے بعد اس خالق کائنات تک بھی پہنچے. وہ خالق کائنات جہاں ابھی پیچھے جس نے نماز کا حکم دیا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز ہم کس بنیاد پہ پڑھتے ہیں؟ نماز پابند کر دی ہے اس نے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں نماز کے اوقات پوشیدہ ہے، سورج اور کا پابند کر دیا ہے نماز کو، سورج جب یہاں پہنچے تو فلاں نماز، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس نے نماز دی ہے وہی سورج اور چاند پر گرفت رکھے ہوئے ہیں، ورنہ سورج کبھی ایک وقت نکل رہا ہوتا کبھی دوسرے وقت نکل رہا ہوتا تو ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں ہو پاتی، لیکن وہ جب نماز دے رہا ہے وہی کہہ رہا ہے یہ سب دن اور رات کا آنا جانا میرے اختیار میں ہے، کوئی نماز تمہاری قضا نہیں ہوگی، اس وقت سورج طلوع ہوگا، ہوگا اس سے پہلے تم نماز پڑھ لو فجر، سورج اس وقت وہاں پہنچے گا اس وقت تم ظہر پڑھ لو، ایسا پابند بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نے ایسا نظام کیا ہے کہ اس نے جاہلوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں دولت مند اور پڑھے جاہلوں کے لیے دین نازل کیا ہے، یعنی نماز کو آپ دیکھیں گھڑیوں کا پابند نہیں کیا ہے، روزوں کو کیلنڈر کا پابند نہیں کیا ہے، چاند کا پابند کر دیا، جنگلوں میں ہو بیابانوں میں ہو چاندوں کو روزہ رکھو، گھڑی نہ ہو تو پھر کیسے نماز پڑھوں، سورج دیکھو اور نمازیں پڑھو، جاہلوں اور محتاجوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین بنایا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے لیے گرویدہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنا چاہیے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اگر محبت رکھتے ہیں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی زمین، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی خاندان، کوئی ملک، کوئی پرچم، کوئی چیز اللہ کے آگے نہیں ہے، اندازن یحبونہم ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندازا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر لیتے ہیں مد مقابل، اتنی محبت ان چیزوں سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے محبت کیا چیز ہے، کس کے پاس ہے، کہاں یہ پائی جاتی ہے، کس دل کے اندر یہ موجود ہے، بڑا ہی قیمتی دل ہے جس میں اس کا رب بتا، بس یہ محبت، اور اس محبت کے راستے میں تو پھر انسان محبت، یہ جو لوگ کہتے ہیں قربانی شہادت، یہ تو محبت ہے جو کام کروا لیتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق، عشق ہے یہ، عشق کے کمالات، یہ عشق ہے جو سب کچھ لگا دیتا، تو اس لیے جب اللہ سے عشق اس مقام پر آ جائے تو پھر کسی چیز کا، اور ہم تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں میں لوگوں کا عشق، کسی کو زمین سے محبت ہو جائے کیا کچھ نہیں کرتے اس کے لیے، کسی کو اپنی نسل سے محبت ہو جائے کیا کچھ نہیں کرتا اس کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رنگ نسل اس کے لیے محبت کرے تو قربانی وہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب باطل ہے، اس کا حاصل وصول انسانیت کو نہیں ہوتا، انسانیت کو حاصل وصول ہونا ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے دین، اور اس کے لیے قربانی یہ محبت کی علامت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں، کل سب دکھائی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے اس وقت سب دکھائی دے رہا ہوگا وہ آج ہی نظر آ جائے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، رحمتیں اس کی بہت ہیں، برکتیں اس کی بہت ہیں، انعامات اس کی بہت ہیں، نشانیاں اس کی بہت ہیں، لیکن اس کا عذاب بھی شدید ہے، وہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے، کیوں ہے رحمت کا تقاضا،
لوگ نیکوکار و من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں کوئی اپنی جان بھلا دے دنیا میں اس کو کچھ نہ ملے اور اس پر ظلم ہوتا رہے اور اس کے دشمنوں پر کہیں کوئی اس کا حساب کتاب نہ ہو، یہ تو رحمت کے خلاف، تو اس عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور جو لوگ دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دے دیا جاتا، تو جس طرح آج ہی ہم سے بیداری کا اظہار کر رہے ہیں ہم سے بیدار ہو کر دکھا دیں. تو سارے لیڈر، سارے پیشوا، سارے جن کے پیچھے خلقت چلتی تھی، جن کے اشارے پہ لوگ قربان ہونے کو تیار رہتے تھے، سب اپنی اپنی پڑی ہوگی پر آج کا اعلان ہم نے نہیں انہیں دھوکہ دیا، ہم نے انہیں ان کے فتنوں میں مبتلا نہیں کیا. لوگ کہہ رہے ہیں، کہیں گے اس وقت کہ ہمیں موقع ملے تو ہم نے انہیں بڑے کندھوں پر بٹھایا، بہت ہار و سور پہنائے، پڑے ان کے نام تصویریں چھاپی، سب اس سے برات کا اعلان کہ ہم نہیں پھر. لیکن اس وقت تو موقع میں ختم ہو چکا. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بنائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. راستے اس نے راستے بنائے ہیں، بس اس پر نہ چلو. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو
اور راہ راست نہ پائیو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی صرف یہ دلیل، ویسے انسان بڑا عقل والا، سمجھ والا، بہت سوچ سمجھ والا بنتا ہے، لیکن بعض معاملات میں یہ تو میرے آبا و اجداد کرتے چلے آئے، یہ دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ بھائی عقل تمہارے پاس ہے، شعور تمہارے پاس ہے، تم جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو تو انگوٹھا اپنا الگ لگاتے ہو، تمہارا تو انگوٹھا بھی الگ ہے، اس ایک انچ کی لہریں جو ہیں انگوٹھے کی، یہ بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، اتنا تشخص ہے، لیکن اس معاملے میں کہے گا نہیں، میں نے تو پہلے سے یہ سنتا، ہمارے ہاں تو خاندانی طور پہ یہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی دلیل ہے کہ جب تمہارے آبا و اجداد نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلا جائیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يُنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ویسے ماں باپ بھی بعض اوقات بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل جانور ہو گئے ہو، سنتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ محبت بھرا جملہ ہے، ماں باپ کے اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل جانور ہو گئے، سنائی نہیں دیا۔ اس لیے یہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اصلاً ساری چیزوں کو حلال کیا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ چیزوں کا اعلان ہو جائے کہ یہ حرام ہے جو آگے آئے گا، ورنہ ہر چیز حلال ہے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی چیزیں ان کو بھی اپنے اوپر روک لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، اضطرار میں ہو، وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ چند چیزیں گویا حرام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک تو کیا مردار پڑا ہوا ہے کئی دن کا مردار، اس کو نہ کھاؤ چاہے بکرا ہو گائے ہو، اور پھر یہ خون، بلکہ خون کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سکھایا یہ اس طرح ذبح کرو کہ خون نکل جائے، اور یہ جو مسلمان جس طرح ذبح کرتے ہیں کہ جانور کو تڑپتا ہوا تھوڑا چھوڑتے ہیں اس سے خون نکل جاتا ہے، اونٹ کو بھی قربانی کا وہ نیچرل طریقہ ہے اس سے خون اس کا نکل جاتا ہے، اگر بٹھا کر اونٹ کو اس طرح کیا جائے تو اونٹ کے جسم کے اندر خون رہ جاتا ہے، اور آج کل تو یہ ریسرچ کا تحقیق کا دور ہے، خون جس طرح نقصان دہ ہے۔ خون کا تو حال یہ ہے کہ وہ جو کھالے ان سے چمڑا بنتا ہے، جس جانور کے اندر خون رہ جائے وہ کھال سب سے خراب ہوتا ہے، اور جو خون نکلا ہوا جانور ہوتا ہے وہ کھال اس کا چمڑا سب سے اچھا بنتا ہے، یعنی اس کے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں، باقی بھی جو اس کے، لیکن ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ عقل نے اور ریسرچ نے بتا دیا ہے۔ انما یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تم پر پابندی ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ اللہ کے سوا بعد بہت ساری دوسری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اللہ کے نام چڑھاوا چڑھایا گیا، لے کے وہاں کہا کیوں بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پہ قربانی کرنا ہے تو اپنے گھر پہ کرو، وہاں لے جا کے کیوں کرتے؟ اس لیے اللہ کے نام کی قربانی وہ تو کھاؤ، ان سب میں جو چیزیں حلال کرتی ہیں وہ سب مزے سے کھاؤ، پھر اس کے بعد ایک گنجائش نکالے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہاری جان جا رہی ہو اور کوئی حرام چیز سامنے ہو، حرام سے بچنے کے لیے جان قربان نہیں ہوگی، جان قربان کرنی ہے اللہ کے راستے میں کرو، یہ قربان جان نہیں کرنی کہ وہ سور کا گوشت تو موجود تھا
لیکن جان جا رہی تھی نہیں کھائی. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ تم اگر اضطراری کیفیت میں جان کنی کے عالم میں ہو, بالکل جان نکل رہی ہو اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو, خون ہو, ہاں وہ کھا سکتے, مردار ہو, ہاں وہ کھا سکتے, سور ہو, ہاں وہ کھا سکتے ہو. لیکن پھر آگے, لیکن وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور یا ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے کہ آدمی کہے اضطرار ہے, اب چلو یہ سور کا گوشت اس کے بھی کباب بھی بنانے شروع کر دیے جائیں, پلاؤ اور مزے, یہ نہیں ہوگا. بالکل ایک بالکل جس طرح دوائی انسان پیتا ہے کہ بس جان بچ جائے تو اتنی. لیکن بہت ساری ایسی حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جن کا آگے تذکرہ آئے گا. سود, یہ پورا نظام اضطرار کو مان بھی لیا جائے گا تو اضطرار میں سود کھاتے ہوئے کیا کیفیت ہماری ہوگی, بالکل قے آ رہی ہوگی, اندر سے ندامت ہوگی, آنسو بہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا اجازت دی تھی. لیکن ایسی کیسی اور بھی چیزیں جو یہ بندہ مومن بندہ مومنہ وہ اس کو اس طرح بچتی ہے, یہ بچتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے کہ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کچھ چیزیں کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون چکنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے, اس پر کچھ گناہ نہیں. اب وہ بعض لوگ اس جگہ کو, یہ جو آج کیفیت ہے نا کہ یہ لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں فلسطین میں خود کچھ حملے, بعض لوگ اس آیت کو بھی دلیل لاتے ہیں کہ بالکل سسک سسک کے مرنا ہے تو پھر اس طرح سے وہ اس اضطراری کیفیت میں جس طرح بعض حرام سی چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں, یہ راستہ بھی گویا وہ کھولتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ویکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. بڑی سخت بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپایا جائے اور تھوڑی قیمت پر یہ حرام چیزیں ان کو اختیار کر لیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا, نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا من اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ذرا معنی خیر انداز میں کہہ رہا ہے, فما اصبرہم علی النار, یہ آگ پر گویا راضی اور صبر کر رہے ہیں اور یہ حوصلہ ان میں ہے کہ آگ کے لیے تیار ہے. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی. وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
اب یہ آیت بر آ رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، ان کو مانے. یعنی پہلے یہ بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ لوگوں میں خیرات تقسیم کرے اور غریبوں کے کام آئے اور سائلین، یہ بعد میں بتایا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا باغی نہ ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا ہو، ان ممالک کے باغیوں کی طرح نہ ہو جائے جو ٹیکس بھی ادا کر رہے ہوں، گاڑیوں کی پابندی بھی کر رہے ہوں لیکن ملک کے باغی ہوں. تو ان کی ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہوگی کہ ان کو پکڑا جائے کہ تم ملک کے خلاف ہو؟ کہیں گے نہیں، ہم تو تمہارے ہاں سرخ ریٹ پہ رک جائے، سرخ بتی پہ رک جاتے ہیں، تمہارا ٹیکس ہم پورا ادا کر رہے ہیں، تمہارے سارے قانون، لیکن ملک کے تو تم باغی ہو. تو اس کی بغاوت اس کی وجہ سے، باغی تو باغی. تو اس لیے اصل بات یہ کہ اللہ ہی کی بغاوت کر رہا ہو، اسی کو نہ مان رہا ہو، دین فطرت سے پھرا ہوا ہو، فطرت کی آواز سے لبیک نہ کہہ رہا ہو. اس لیے نیکی اصل یہ ہے کہ پہلے ایمان لا اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی اس کتب اور اس کے پیغمبروں کو مانے. پھر فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتام والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور مال کی محبت میں، یعنی مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اب یہ دیکھیں آ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکات دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہاں آپ یہ دیکھیں کہ زکات کو پھر سے الگ سے بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی خرچ کا تذکرہ کیا گیا ہے. گویا یہ تو وہ ہے کہ بندہ مومن صرف زکات کا پابند نہیں ہوتا. یسلون کا مالا ينفقون قل الافق، جو کچھ ضرورت سے بچ رہے خرچ کر سکتے. یہ تو زکات اور یہ نماز، یہ تو 2.5%، یعنی زکات تو 2.5% سال میں ایک دفعہ ادا ہو، اور یہ نماز، یہ بھی دن کے سارا وقت لگا لیں تو کتنا وقت اس میں لگ جائے گا؟ وہ مشکل 1.25 گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، باقی 22 گھنٹے. تو جو نماز پیغام دیتی ہے باقی 22 گھنٹے پہ اس طرح گزرے. اور جو 2.5% یہ زکات، اس کا رخ ہے یہ، ورنہ بندہ مومن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جن کی جان اور مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے جنت کے بعد. یہاں پر اگر میں ایک سختی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹ کر دوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو 2.5% زکات ہے، ٹھیک ہے، تو منافقین کے لیے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اگر یہ 2.5% زکات بھی ادا نہیں ہوگی تو پکڑے جائیں گے، اللہ حکومت کاروائی کرے گی، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا. تو یہ تو 2.5% تو اپنے ایمان کو، اپنی مسلمانیت کو اور اپنی شہری حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ادا کرتے ہیں. کہا لیکن بندے مومن، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین کے تو جان اور مال سب اللہ رب العالمین. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ تو تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے.
پس اس کے بعد پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکات دو، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں اولئک الذین صدقوا. صدیقین میں شامل ہونا ہم چاہتے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز اور سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع علیم فمن خاف من موت جنفا او اسما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قتل ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو. قتل کی سزا، کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے، اس کا یہ کہ وارثین جو ہیں وہ معاف کریں. کسی حکومت سربراہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مقتول کو کے قاتل کو معاف کر سکے سوائے اس کے وارثین، ورنہ اس کی سزا موت ہے. خیال ہوتا ہے اچھا موت کی سزا، بڑے اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات کے انسان بھی رحم کرنے والے رحمان اور رحیم سے بڑھ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساری انسانیت کا پھر ظلم. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ عقل رکھنے والوں کی قصاص میں زندگی ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے یہاں روز قتل ہو رہے ہوں گے، کوئی قاتل نہیں پکڑا جا رہا، کسی کو صدر نے معاف کر دیا، کسی کو بڑے نے چھڑا لیا، ہر ایک زندگی سنگ ہوں گی. اور جہاں جہاں آج بھی یہ حد نافذ ہے، آپ دیکھیں وہاں قتل کی وارداتیں دنیا میں سب سے کم، کوئی مقابلہ ہی نہیں، ساری دنیا ایک طرف اور وہ ممالک جہاں یہ حد قتل کی سزا نافذ ہے وہاں جرائم اور قتل کی وارداتیں بالکل ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں، گنتی کے ہوتے ہیں. اور یہ ماڈرن اور ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ، تو اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر مہربان اور رحم کرنے والے اپنے بندوں پہ نہ بنو، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اسی نے یہ قانون، اس نے تمہاری بھلائی ہے، زندگی ہے، ورنہ زندگی عظیم ہو جائے، خوف اور ایک پریشانی کی کیفیت میں ساری سوسائٹی مبتلا ہو جائے. اس لیے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. پھر فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والوں نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ پھر پہلے یہ حکم تھا کہ کسی کی موت ہو رہی ہو مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا تھا اپنے مال کی، لیکن اب بعد میں آگے اس کا تذکرہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا ہے، یہ ابتدائی قانون ہے، جیسے اور بہت سارے معاملات میں ابتدائی قانون بھی موجود ہے اور آخری قانون بھی موجود ہے.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
اور یہ وہ رکوع ہے جس میں روزے صیام اور رمضان کا تذکرہ ہے اور قرآن حکیم میں روزے کا تذکرہ اسی جگہ پر بس ہے چھوٹے اور بڑے سارے مسائل اس پورے ایک رکوع میں سمیٹ دیے گئے ہیں اور کل کی کل بات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بیان فرما دی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی چند مقرر دنوں کے روزے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو اس حصے کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ روزے کا ابتدائی حکم تھا اور ابتدا میں کچھ محدود تعداد میں تین کی تعداد میں اس لیے کہ بعد مفسرین کہتے ہیں معدود کا لفظ نو سے کم پر لاگو ہوتا ہے تو یہ چند روزے تھے جو فرض کیے گئے تھے اور جس میں اس کی بھی گنجائش تھی کہ اگر روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو تو فدیہ ادا کیا جا سکے گو کے بعد مفسرین جس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب شامل ہیں انہوں نے اس کی توجیہ ذرا مختلف کی لیکن بہرحال بالعموم مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی حکم ہے لیکن بعد میں یہ حکم اور یہ گنجائش ختم کر دی گئی اور اب روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے سوائے اس کے کوئی مریض ہو اور سفر میں ہو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے لیکن یہ روزہ ہے کیا چیز کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے شاید کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں اور اہل ایمان میں تقویٰ پیدا ہو سکے کیا چیز ہے یہ تقویٰ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی کو دین سیکھنا ہو تو ابی سے سیکھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب اس سوال کے جواب میں پلٹ کر ایک اور سوال کیا، کوئی یہ تعریف نہیں کی کہ تقویٰ یہ ہے اور وہ ہے، بلکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سادہ سا سوال کیا کہ اے عمر، کبھی تم نے کسی پگڈنڈی پر سفر کیا ہے؟ ایسا راستہ جس کی دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، باریک سا راستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے عمر، پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اس طرح گزرا کہ احتیاط کی، میں کپڑوں کو اپنے سنبھالا، دامن کو اپنے بچایا کہ میرے کپڑے اور میرا دامن کہیں ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے، ان کانٹوں میں وہ کہیں الجھ نہ جائے، وہ داغدار نہ ہو جائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، کانٹوں کے درمیان اور جھاڑیوں کے درمیان بچ کر انسان نکل جائے۔ یہ نہیں فرمایا پھولوں میں چلے جاؤ اور بس پھر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ نے جو تعریف گویا سکھائی وہ یہ کہ دنیا کی پگڈنڈی جس کی دونوں طرف جھاڑیاں، کانٹے، گناہ، یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے درمیان سے اس احتیاط سے نکلا جائے، بچ بچ کر، سمل سمل کر، کہ آدمی کا دامن داغدار نہ ہو۔ تقویٰ دراصل یہ ہے، اور روزے میں ہم دیکھیں تو انسان کی کیفیت بالکل یہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ اس میں انسان کرتا یہ ہے کہ دن بھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کمال کا چھوڑتا ہے کہ وضو کے لیے بھی انسان ایک ایک وضو میں تین تین مرتبہ منہ میں پلی کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ حلق سے نیچے قطرہ چلا جائے، احتیاط کرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ خواتین باورچی خانے میں رہتی ہیں تنہا، بعض اوقات گھنٹوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہاں ہے تو کوئی نہیں، دیکھ تو کوئی نہیں رہا، گھر والے سب آفس کاموں پہ گئے ہوئے ہیں، تو اب کم از کم میرا تو افطار ہو ہی جائے۔ لیکن نہیں، ہر مرد ہو یا عورت، کوڑا ہو یا جوان، اس کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی خیال کر رہا ہے، اور حلق میں جاتا ہوا قطرہ بھی کوئی دیکھ لے گا۔ وہ جس نے کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ کس شان کے تقویٰ کا مظاہرہ ہے اس روزے میں، اور یہ روزہ پھر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ تو بس میرے لیے، تو نمازیں ویسے کسی اور کے لیے ہیں، نمازیں اور روزہ، حج اور زکات کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال دوسرے بیچ میں نماز انسان پڑھتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، نظر آتا ہے، زکات انسان دیتا ہے، کم از کم ایک فرض لینے والے کو تو خبر ہوتی ہے، حج انسان کرتا ہے لاکھوں کے مجمع، لیکن یہ روزہ ایسی چیز ہے جس میں کسی کو خبر نہیں کہ وضو کرتے ہوئے میں نے کیا کیا پانی کے ساتھ، تین مرتبہ کلی کی، تینوں مرتبہ پانی واپس آیا یا نہیں آیا، کون پکڑ لے گا کہ انسان تین مرتبہ منہ میں پانی لے کر گیا اور ایک مرتبہ واپس نہیں آیا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ گھر میں خواتین باورچی خانے میں اگر کچھ چیزیں چکھتی رہیں اور اسی بہانے افطار ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ جس نے فرمایا ہے کہ ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو بس میرے لیے اور اس کی جزا تو بس میں ہی دوں گا، یہ اس میں کیفیت اس طرح کی، کوئی اور بیچ میں ہے ہی نہیں، رب اور بندے کا ایسا گہرا تعلق ہے اس روزے سے، اس صیام کے ذریعے سے، کہ جو بس بندہ اور رب جانتا ہے کہ کیا تعلق ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، حلق خشک ہو رہا ہو، لیکن وہ رب کا خیال کرتا ہے انسان اور حلق سے نیچے قطرہ نہیں جانے دیتا. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ روزہ انسانیت کے شایان شان ٹریننگ، انسان اسی کا نام، انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قانون کے ڈنڈے سے ہکایا جاتا ہے. وہ اس جانور کی طرح نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے ہر چوراہے پر بندر کا تماشا ہوتا ہے، کہ جب تک مداری لاٹھی لیے حرکت کرتا ہے، لاٹھی کو سڑک پر اور زمین پہ مارتا ہے، بندر اس وقت حرکت کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، لیکن جب اس نے لاٹھی رکھ دی تو بندر پھر ویسے کا ویسا ہی لاٹھی کی بنیاد سے گویا. یہ تو جانور ہے، انسان تو اس سے بالا تر تھی، اور انسان کو ایک حد کے بعد لاٹھی کی بنیاد سے قابو کیے ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ خود اپنا نگہبان نہ بن جائے. قانون کہاں اس کی نگرانی کرے گا، کیمرے لگا دے گا، کہاں کہاں کیمرے لگے گا. اسی لیے آج وہ ممالک کہ جہاں پر کیمرے ہر بازار میں، چوراہے پر، سب جگہ موجود ہیں، لیکن گھروں میں جرائم ہو رہے ہیں، گھر میں وہ کچھ ہو رہا ہے، سارے مقدس رشتے پامال ہو رہے ہیں، تقویٰ یہ موجود نہیں. تو اس لیے تقویٰ تو وہ انسانیت کے شایان شان ایسی چیز ہے جو سوائے اہل ایمان کے کسی کے پاس نہیں، سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس نہیں. اور یہ روزے فرض کیے گئے مدنی دور میں، جبکہ اختیارات مل رہے تھے، حکومتیں قائم ہو گئی تھی اور ہونے جا رہی تھی، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ شروع ہونا تھا، مال و اسباب آنا تھا. تقویٰ تو دراصل اختیارات کے ٹھیک ٹھیک استعمال کا نام. اور اسی لیے ہم وہ واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک موقع پر کسی نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اور کوئی چیز اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اس قدر مشقت اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بالکل چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے، آنکھیں ابلی پڑ رہی ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ بڑی ہی مشکل کے بعد ایک لقمہ بلاخر ان کے میدے سے باہر آیا. کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اس لقمے کی خاطر اپنی جان نکالے دے رہے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم اگر اس لقمے کی خاطر مجھے جان نکالنی پڑتی نکال دیتا، اس لیے کہ یہ ایک مشکوک لقمہ تھا جو میری بے احتیاطی کی وجہ سے میدے میں چلا گیا تھا. کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں جائز پانی نہیں جانے دیتے، جائز کھانا نہیں جانے دیتے، ناجائز کوئی چیز چلی جائے. اس لیے تقویٰ تو اس کا نام ہے اور اس احتیاط کرنے کا نام ہے. اسی طرح وہ واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پاکستان سے 13 گنا بڑی مملکت کے سربراہ تھے، ایک روز گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا انہوں نے کہ گھر کے بچوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. آج یہ بات ہم کہتے ہیں تو لگتا ہے کوئی افسانہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جو ایک وقت میں ایک صوبے کے گورنر تھے، بڑی شان اور ٹھاٹ سے رہتے تھے، بہت زرق برق لباس پہنا کرتے تھے، بہت ہی زوردار کھانے کھایا کرتے تھے، لیکن جب ساری امت کی سربراہی نے مل گئی تو اچانک ان میں ایک تبدیلی واقع ہوئی. اور اسی تبدیلی میں ایک پھر کیفیت یہ بھی ہوئی کہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے بچوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کوئی 80 برس کے ہوں یا 75 برس کے ہوں، 40-42 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ کتنے بڑے بچے ہوں. بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، پوچھا انہوں نے کہ یہ بچوں نے آج کیا کر رہے ہیں یہ بچے؟ کسی نے بتایا کہ آج گھر میں کھانے کو کوئی خاص چیز نہیں، اور آج انہوں نے کچھ پیاز وغیرہ کھائی ہے جس کی بو کو اب یہ چھپا اور دبا رہے ہیں. وقت کا سربراہ، پاکستان سے 13 گنا بڑی مملکت کا سربراہ، لگتے جو جگر جگر کے ٹکڑے، بہر محبت تو اولاد کی تھی، یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا لیا اور گریا ان پر تاری ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہارا دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے بھر دوں. میں چاہوں تو تمہاری زبان ہر وقت نئے نئے ذائقے چکھے، یہ سارا خزانہ میرے اختیار میں ہے. لیکن کل آخرت میں رب پوچھے گا کہ یہ قوم کی امانت تھی. کون تھے یہ؟ یہ وہ تھے جو رمضان میں اور روزے میں جائز چیزے نہیں اپنے حلق سے نیچے جانے دیتے، قوم کی امانت سے بچوں کے. بس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی امت پر فرض کیے گئے. توقع ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اور پھر آگے جو فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پورے پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور اس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف اور شکر گزار بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پر روزے میں تو پورا احساس کرتے ہو تم، بالکل اس سے قربت اگر نہ ہو تو تم روزے رکھ سکتے ہو؟ روزے میں ایسا تو نہیں ہوتا کوئی فوج اتر آئی ہو، فرشتے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے ہوں کہ کسی نے کھایا پیا تو خیر نہیں. نہیں، رب کی قربت کا احساس. تو وہ رب تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی ہے نہیں، کوئی واسطہ اس طرح نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں واسطے کے بغیر تم اپنے رب سے قریب ہی نہیں. یہ روزہ اس کی علامت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. میں تو جواب دیتا ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن میں بھی تو ایک دعوت دے رہا ہوں، میں بھی تو ایک پکار دے رہا ہوں. یا کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، اور یہ وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. بس اللہ تعالیٰ بھی ایمان کی اور زندگی کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے یہاں وہ فرما رہا ہے کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر بھی لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اور یہ بات تم انہیں اس لیے سنا دو تاکہ وہ راہ راست پا لیں. لعلہم یرشدون. تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، بندہ پکارتا ہے، لیکن رب کی بھی تو کوئی پکار ہے، وہ بھی ایمان کی دعوت دے رہا ہے، وہ بھی ایمان اور جہاد اور جد و جہد کی دعوت دے رہا ہے. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو سنتا ہی ہوں، لیکن تم بھی تو سنو. اور پھر آگے یہ روزے کے مسائل آ رہے ہیں کہ احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے رشتے کو واضح کیا گیا ہے کہ جسم اور لباس کا جو رشتہ ہے وہ ہے گویا تمہارا رشتہ. تو یہ گویا آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. اور اس میں پھر بے پناہ پر حکمت یہ جملہ ہے کہ جس طرح لباس ایک دوسرے کی پروٹیکشن دیتا ہے کرتا ہے جسم کی، اسی طرح تم لوگ ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو. لباس تار تار ہونا گویا اپنی ہی ذلت کا باعث ہوتا ہے، کسی اور کی نہیں. اس لیے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو کوئی ایسی بات کہ جس میں بعض اوقات اس طرح ناشکری کی باتیں ایک دم سے جھگڑے میں اس طرح کی باتیں اور پھر چوراہے پہ بعض اوقات بات آ جائے تو یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی آدمی نقصان کر رہا ہے. اس لیے رشتہ یہ ہے. تو یہ انتہائی پرحکمت جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، جس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جس کو اس وقت ہم چھوڑتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سو اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اور جب تم مسجدوں میں متکف ہو تو اب بیویوں سے دور رہو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام کے لیے بصراحت لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اپنے احکام، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اب یہاں پر پہلے روزہ جو رائج تھا اہل کتاب میں وہ اس طرح کے مغرب کے بعد پھر کھایا پیا اور جب سو گئے تو روزہ شروع، لیکن یہاں پر ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے طلوع سحر تک، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری، صبح کی سفید دھاری کے نمایاں جب نظر آئے اس وقت تک، طلوع سحر تک گویا یہ کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اختتام سحر کے بعد پھر روزہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کی امت میں ذرا دوسری کیفیت تھی، لیکن بندہ مومن اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ ایک صحابی، ایک دیہاتی صحابی کے بارے کے حوالے سے یہ واقعہ جو آتا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کے اس حصے کی تلاوت کی اور انہوں نے اس کے مفہوم کو لمبی طور پر لیا. اپنے پاس انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، اور اس کی بنیاد پہ وہ گویا طے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا سفید دھاگے بھی نظر آ رہی ہے تو اب گویا سحری کا وقت شروع ہو گیا. بندہ مومن دراصل اس کا نام. اسی لیے وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کی عمل، ان کی فہم کے متعلق مطابق فیصلہ اور اجر ملے گا. آدمی فہم بے پناہ رکھتا ہو اور عمل کچھ نہ کرتا ہو، اور آدمی کا فہم ہی تھوڑا ہو لیکن عمل پورا کرتا ہو، اللہ کے وہ زیادہ قبول. اور فہم کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے اجر سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیوانے ہیں، مجنو ہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں رکھتی، ان کی کوئی گرفت نہیں ہونی، انہی کی گرفت ہونی ہے جو عقل رکھنے والے ہیں، خلد رکھنے والے ہیں. اسی طرح وہ معصوم بچے کے جنہوں نے ابھی عقل نہیں پکڑی ہے، ان کی بھی گرفت نہیں ہونی. تو اس لیے یہاں پر ایک صحابی کا یہ واقعہ آتا ہے. پھر اس میں یہ حکم ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب مت جانا. اللہ تعالیٰ بالکل ماں باپ کی طرح ہے. جس طرح بچے اگر کہیں کسی چار دیواری کے اور چھت پہ چڑھے ہوئے ہوں اور دیوار کی منڈیر پہ پہنچ جائیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اتنی حد کے قریب جاتے پیچھے ہٹو، اس لیے کہ جو بار بار حد کے قریب جائے گا اس کے گرنے کا اندیشہ ہے. اور ایسا ہوتا ہے، انسانی زندگی اسی کا نام ہے کہ بالکل، اور حدیث میں بھی اس طرح آتا ہے کہ وہ جو چراگاہ کے قریب قریب پھرتا رہتا ہے، بالآخر منہ مارتا ہے. تو اس لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی جو باندھی ہوئی حدود ہیں، اور یہ صرف اسی معاملے میں نہیں، تمام معاملات میں اللہ کی باندھی ہوئی حدود کا انسان خیال کرے، اس کے قریب نہ جائے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، جو سب پر تو لازم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کر لیں تو سب کا گویا کفایہ ادا ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ اعتکاف؟ اعتکاف بھی عجیب و غریب چیز کہ بندہ مومن ہر چیز سے کٹ کر ایک اتنی جگہ پر آ کر رہنا شروع کرتا ہے، قبر جتنی جگہ پر، سب کچھ کو چھوڑ کر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سربراہ مملکت تھے، سرکار دو عالم تھے، سب کچھ چھوڑ کر ایک قبر جتنی جگہ اتنے حجرے پر آ کر آپ قیام کرتے تھے، اور 9 دن اور 10 دن، بلکہ آپ نے تو کبھی کبھی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. اور اس سب کی غرض و غایت تو شب قدر کی تلاش ہے، لیکن اس میں خود بھی اسپرٹ موجود ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اصل تو انسان کی ضرورت یہ ہے، یہ قبر بالآخر اتنے حصے میں انسان کو رہنا ہے، یہی اس کا ٹھکانہ اور یہ اس کا مستقبل ہے. تو اس پہلو سے اس اعتکاف میں بھی بڑی حکمتیں اور بہت ہدایت کا سامان ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے، وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ. روزوں میں تو جائز کھانا پینا چھوڑ دیا، روزے میں تو حلال چیزیں چھوڑ دی، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، رشوت اور ہیرا پھیری کر کے اور چور بازاری کر کے اور ذخیرہ اندوزی کر کے. اور پھر فرمایا، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. رشوت، حکام، صاحبان اختیار، ان کے ذریعے یہ کام اس قدر، یہی معمول ہے، اور انسانی دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور کوئی انسانی دنیا ایسی نہیں جو اس سے پاک ہو سوائے کہ جو تقویٰ کی طرف آ جائے، جو روزے کی اس ٹریننگ سے تقویٰ وصول کر لے، وہ پھر اس کرپشن اور اس بے ایمانی سے بچ سکتے ہیں. ورنہ پردہ پڑا رہتا ہے، بالآخر پردے جب چاک ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کرپشن کیا، نہ صرف پوری کمپنی کرپٹ تھی بلکہ اس کی آڈٹ کرنے والی کمپنی وہ بھی کرپٹ تھی، غلط حسابات بناتی، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، غلط حسابات شو کرتے اور ناجائز طریقے سے گویا لیتے. تو اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس روزے کی ٹریننگ سے اجتماعیت نہ گزرے.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگ کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اور نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا. وہاں یہ تھا کہ وہ احرام جب باندھ لیتے تھے اور پھر کسی ضرورت سے گھر جانا ہو تو پھر وہ پیچھے سے کھڑکی سے کود کر دیوار پھلان کر اس طرح، اور اس کو نیکی کے خلاف سمجھتے تھے کہ نارمل دروازے سے انسان گھر میں داخل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس فضول بات کو ختم کیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اپنے گھروں سے سیدھے طریقے سے داخل ہو اپنے گھروں میں، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید کہ تمہیں فلاح ملے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے کہ یہ رمضان کا روزہ ادھر فرض ہوا اور ادھر غزوہ بدر آ کر کھڑی ہو گئی، جہاد اور قتال شروع ہو گیا، اور اس میں گویا دشمن چڑھ کے آ گیا، حملہ آور ہوا اور آ کے چاروں طرف سے گویا گھیر لیے گئے. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، جو 17 رمضان یوم بدر شمار ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور آپ کے نزدیک جہاد اور گویا قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں. یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ روزے کی جان نکل رہی ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، روزے کے لیے جان نہیں دینی، جان دینی ہے اللہ کی، اس کے راستے میں، اس کے دین کے لیے، اس کے پیغام کے لیے. اس لیے جب وہ جہاد شروع ہوا، غزوہ بدر آنی پڑی، تب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس لیا اور اس کو ذرا اوپر اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ افطار کر دیا دن میں، کہ اب جو یہ مارکا درپیش ہے اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، پوری قوت درکار ہے. تو اس لیے روزہ تو ہے انسان کو تقویٰ دینے کے لیے، لیکن روزہ جان دینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا راہ، اس کے لیے جہاد، اس کا دین. تو پس اس پہلو سے اس روزے کے حکم کے اور احکامات کے فوراً بعد کہ یہ روزہ جہاد کی بھی ٹریننگ دیتا ہے. عربوں میں صوم، روزہ تو وہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے، خود تو نہیں رکھتے تھے، لیکن صائم اس گھوڑے کو کہتے تھے کہ جو کہ جنگ میں اس کو شریک ہونا ہو، تپتی لپٹ اور دھوپ میں اس کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہو، تپتی ہوئی ریت میں دوڑنا ہو اور اس میں پھر بھوکا پیاسا وہ رہ سکتا ہو. اس لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اس کو تپتی ریت میں دوڑاتے تھے، یہ وہ ٹریننگ دیتے تھے. تو اس لحاظ سے اب امت مسلمہ، اہل ایمان کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو صرف بھوکا پیاسا رکھنا ہی مقصود نہیں ہے، اس سے تقویٰ وہ پیدا ہوگا، ایک جفا کش کی زندگی، جد و جہد کرنے والی ایک زندگی، اس کی بھی ٹریننگ ہوگی. اسی لیے آگے سے فرمایا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، تقویٰ کو اختیار کرو. روزے میں جس طرح ایک چیز کا خیال کرتا ہے، یہ تم امت وسط ہو
اور اس امت وسط کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی موقع ملے تو بس پھر سب کو رون ڈالو، نہیں، یہ تمہارے اوپر چڑھ کر آ گئے ہیں، مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مقابلہ کرو، لیکن زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی ہو کہ جتنی کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجکم والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذلک جزاء الکافرین. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی مت لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی انہیں بے تکلف مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. کذالک جزاء الکافرین. فین انتہوا فین اللہ غفور الرحیم، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فین انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر درازی روا نہیں. اب اس میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے، تو اس جہاد اور قتال کا پورا فلسفہ کیا ہے یہ ہو سکتا ہے آگے ذرا نسبتاً تفصیل سے بات ہو اس پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح سے اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. فإن احصرتم فما استیسر من الحدی، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن له اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر مڈا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر اگر تمہیں ام نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حج سے مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میں اثر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات حضرت نہ ہو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ساتھ ہی ساتھ تم اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں فَإِذَا فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم اور پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہوں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں پر حج کا اور حج کا تذکرہ ظاہر آگے بھی آنا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ حج ایسی عبادت ہے اور ایسا کام ہے کہ جس میں ساری چیزیں، نماز بھی اس میں موجود ہے، مشقت بھی موجود ہے، رکعت بھی گویا موجود ہے، ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. انسان حج کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے دو وہ کپڑے پہن لیتا ہے جو بالآخر اس کا کفن بھی وہی کپڑے بننا ہے. گویا اس علم کا اظہار کرتا ہے کہ تیرے راستے میں قربان ہونا پڑا تو قربان ہوں گا. احرام جس کا نام ہے، دو وہ سفید کپڑے ہیں جو کفن کے طور پر بھی انسان پہنا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تلبیہ شروع ہو جاتی ہے کہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ تیری انسان کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں اور اے میرے رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. اور اس میں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ لک والملک، یہ جو بادشاہی ہے یہ تیرے لیے، یعنی بالکل اس مجنو کی طرح کہ جو اللہ کے راستے میں دو کپڑے پہن کے نکل کھڑا ہوا اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ عرفات میں پہنچ جائے. یہ عرفات کیا چیز اور حج کس چیز کا نام ہے؟ حج عرفے کا نام ہے، یوم العرفہ، نو ذی الحج کو جو دن ہوتا ہے اس کا نام گویا حج ہے. اور نو ذی الحج کو انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ بس دوپہر تک عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پھر ظہر اثر کو ملا کے پڑھا اور پھر رات کی تاریکی ہونے تک وہاں گویا کھڑے رہے، قیام کیا، وقوف عرفات، صرف کھڑا ہونا وہاں، اللہ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، کوئی چیز وہاں اور نہیں. احرام باندھے ہوئے اس میدان میں کھڑے ہونے کا نام گویا عرفات حج. اور جب وہ وقت گزر جائے تو پہ چل جاتی ہیں، اعلان ہو جاتا ہے حج ادا ہو گیا. یہ بس میدان میں حاضری کا نام حج ہے، یوم عرفہ کا نام حج ہے، اور باقی اس کے بعد بھی رمی جمرات اور باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس دن اعلان ہو جاتا ہے حج ہو گیا. کیا چیز ہے؟ مشکات کی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ عرفات کا میدان ہی وہ میدان تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح انسانی کو جمع کیا اور یہاں وہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. عرفہ پہچاننے کا دن، اپنے آپ کو، وہ جو ایک جملہ آتا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ تو اپنی پہچان کا دن ہے، اپنے آپ کو جاننے کا دن ہے. اس لیے اس عرفات کے میدان میں صرف کھڑے ہونا اسی کو عرفہ اور حج قرار دے دیا ہے. اور جہاں گویا اس پیغام کی یاد دہانی ہے کہ رب اگر کوئی ہے، حکمراں کوئی ہے، نظام کوئی دینے والا ہے، بندگی کے لائق کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے. اور اس کے لیے میں اس حال میں آ گیا ہوں کہ یہ وہ کپڑے ہیں جو کفن کے کپڑے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ گیا، قربانی کرنی پڑی قربانی، جان دینی پڑی جان. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ حج تو ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس میں ساری عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور جد و جہد کا ایک پیغام، مشقت ہے، مشکل ہے، اور ایک سختی کا کام ہے. قربانی انسان دیتا ہے، وقت لگاتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اصلاً بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. پھر وہ علامات کے طور پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ تیرے راستے میں جو لوگ آئیں گے ان کے خلاف جد و جہد کروں گا. اور تو اس پہلو سے فلسفہ حج میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. پہلے لوگ جمع ہوتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے خاندان کی، آبا و اجداد کے حوالے سے تقیدے بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ کرتے تھے اب وہ ختم، اب اللہ کا ذکر کرو اور اس سے بھی زیادہ اس کو یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ ان میں کوئی تو ایسا ہے فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی وہاں پر بھی دنیا پرستی موجود ہوتی ہے، آدمی بس دنیا ہی مانگ رہا ہے، اور وہ ذہنیت کہ بس دنیا میں یہ ہو جائے یہ مل جائے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو بس دنیا ہی انسان کے سامنے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ابھی پیچھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گزرا ہے، اور انہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور یہ حج کے ارکان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو خاص ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ صفا و مروہ میں سعی کا معاملہ ہو، ان سب چیزوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے خاندان سے ہے. تو اچانک انسان وہ یہ بھول جاتا ہے صرف دنیا کی طلب، تو پھر اللہ تعالیٰ سکھا یہ رہا ہے کہ نہیں، دنیا کو مانگو لیکن دنیا میں بھی اسپرٹ پھر کون سی ہو. اسپرٹ اصلاً ایمان اور دین، اصلاً دنیا کی حسنہ یہ ہے. جب تک یہ نہیں ہے دنیا میں، باقی چیزیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، کھانا پینا اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا، لیکن یہ سب چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو، وہ اسپرٹ نہ ہو، وہ کیفیت نہ ہو ابراہیم، دین ابراہیمی والی. تو اس لیے وہاں یہاں وہ ٹرم استعمال کی گئی ہے جو سورہ نحل میں اس سے پہلے آ چکی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا کی حسنہ اور دنیا کی بھلائی عطا کی، وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں شامل ہوں گے. یہاں پر پھر دعا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کہ وہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور اس سب بھلائی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس سب بھلائی کا نتیجہ یہ نکلے کہ آگ سے بچ جائے، پکڑ سے بچ جائے، اس عذاب نار سے بچ جائے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. اپنی کمائی کے مطابق، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہوا کہ صرف دعا مانگی اور بس قبول ہو گئی، نہیں. نصیب مما کسب، اپنی کمائی کے مطابق اور اپنی کسب کے مطابق حصہ پائیں گے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بالآخر اس کی طرف پلٹنا ہے. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَذُّ الْخِصَامِ. اب ذرا ایک دوسرا بات بیان ہو رہی ہے کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے. قدم قدم پر کہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر، اللہ کی قسم کھا کر، بہت ہی نیک نیت، بہت چرب زبانی، بہت ہی باتوں میں خوبصورتی، لیکن اور اس کی باتیں بہت انسان کو بھاتی ہیں، اس کی باتیں زندگی میں تمہیں بہت بھی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی گفتگو، بڑی اچھی تقریر، بڑی اچھے دعوے، بڑی اچھی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. یعنی عمل کی دنیا میں جب اترتا ہے، اختیارات جب اسے مل جائیں، باتوں سے لوگ متاثر ہو کر اعتماد کا اظہار کر دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے اعمال اور حرکات اور فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد پیدا ہو. ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہے تاکہ فساد پھیلے، کھیتیاں برباد ہوں، نسل انسانی تباہ ہو. اور نسل انسانی کی تباہی یہ نہیں ہے کہ اس کو جسمانی طور پہ مارا جائے، بلکہ ذہنی طور پر بھی قتل کیا جائے، ایسے کام ان سے کروائے جائیں جس کے نتیجے میں ذہنن نسل انسانی ختم ہو. یہ فحاشی، عریانی، غلط کاریاں، یہ بھی نسل انسانی کا قتل ہے. واللہ لا یحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وہ اللہ جس کو گواہ بنا کر بہت ساری باتیں کی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خیال کرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو اپنے گناہ پر جمع دیتا ہے، اپنا بڑا پن، اپنی جو پوزیشن ہے، اپنا جو مقام ہے معاشرے میں، وہ اس کو روکے رکھتا ہے، اور یہ جو انانیت جس کا نام ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے. اور ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اس کے فوراً بعد اب مقابلے پر ایک دوسری ماڈل پیش کر کیا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اہل ایمان تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پوری پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مطلوب یہ آدھا پونا پاؤ، ویسے تو یہ آدھا پونا پاؤ کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا، پورے کے پورا چاہتے ہیں. یہ جو دنیاوی امتحان ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز کا امتحان دیتا ہے، کوئی کسی چیز کا امتحان دیتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے، کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے. حالانکہ ایم بی بی ایس کرنے والا بعض اوقات پانچ میں سے چار سال گزار لیتا ہے، لیکن وہ چار سال گزار لیے جائیں اور پانچواں سال چھوڑ دیا جائے اور کہ بھائی چار سال کی بنیاد پہ مجھے کچھ مل جائے، ملتا کچھ نہیں. نہیں نہیں، پانچواں سال تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ارے بھائی چار سال لگائے ہیں تو گو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل یہ پیمانے تو نہیں ہیں، لیکن مطلوب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ آدھا اسلام اور پونا اسلام اور گھر کے اندر اسلام اور باہر نہ ہو، اور باہر ہو اور گھر کے اندر نہ ہو، اور مسجد میں ہو اور بازار میں نہ ہو، اور بازار میں ہو اور معیشت چاروں طرف. یا ایھا الذین، اسی لیے سارے اہل ایمان کو پکار کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے اہل ایمان تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے راستوں پہ نہ چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بہت سارے راستے اس نے پھیلائے ہوئے ہیں، بس اپنے دشمن کے راستے پہ کون چلتا ہے؟ پھر فرمایا فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو صاف صاف ہدایات تمہیں پہنچ چکی ہیں اور تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ هُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے، خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ہی ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. یعنی کیا اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو جب اس طرح نظر اس کیفیت میں آئے گا تو پھر تو فیصلے کا دن ہوگا. تو کیا تمہیں فیصلہ؟ پھر اس کے بعد کوئی کام کی گنجائش نہیں رہے گی، پھر کوئی وقت نہیں رہے گا، پھر تو فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے ابھی یہ سوچ لو کہ دیکھیں کل سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی